مڑے ہوئے ورق کو سیدھا کرنے کے لیے، تاکہ تقریر طعام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر روحانیت میں تمہاری ترقی پیدا فرمائے اور مادیت میں کمی آ جائے. تیسرا ہے تقلیل منام، کم سونا. اس کے بارے میں بھی حضرت نے فرمایا کہ کم سونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی راتوں جاگے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ معتدل طریقے پر مقرر کر لے، جو انسان کی صحت کے لیے جتنا ضروری ہے سونا اتنا تو سوئے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے جتنا اس کے صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن باقی اوقات میں سونے سے پرہیز کرے. یہ تقلیل منام. اور چوتھا تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے میل جول کم کر. یہ ہر معاملے میں آج کی تہذیب الٹی ہو گئی. ہمارے جو مانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مزاحن فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر چیز الٹی ہو گئی. یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، اب بجلی کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. جب چراغ گراتے تھے تو نیچے اندھیرا ہوا کرتا تھا، اب بجلی کے بلب کے اوپر ہوتا ہے اندھیرا. تو فرماتے ہیں ہر چیز میں معاملہ الٹ گیا. تو پسندیدہ تھا یہ کہ آدمی لوگوں سے میل جول میں کمی کرے، تاکہ زیادہ اس کا دماغ انتشار کا شکار نہ ہو، یکسو یا دل جمعی نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا وقت ملے. اس لیے آج ہنر بن گیا پبلک ریلیشننگ. اب تو جتنے تعلقات بڑھانا بڑھاتے خود مقصود ہے، تو زیادہ تعلقات پیدا کرو، زیادہ تعلقات بڑھاؤ. اس پبلک ریلیشننگ کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کا دماغ ہر وقت انتشار کا شکار ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے سے کچھ اور تاثر دل میں پیدا ہو گیا، دوسرے کو دیکھا اس سے اور تاثر پیدا ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں دماغ کو یکسوئی میسر نہیں، دل جمعی میسر نہیں. حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ خاص طور سے ابتدا میں جب آدمی مبتدی ہو اور اس طریق میں قدم رکھے، تو زیادہ میل جول جتنا ضرورت کا ہے وہ کرے، بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، قریبی دوست احباب سے، جن کا آدمی کام کر رہا ہے ان سے میل جول ہے، لیکن فضول میل جول سے بچے کہ جس کا کوئی حاصل نہیں. یہ چار مجاہدات تھے جو حضرات صوفیاء کرام نے تجویز کی ہے کہ ان کو، ان کے اوپر عمل کرے انسان، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کی طاقت آ جاتی ہے، اور پھر جب گناہ پر آمادہ کرتا ہے نفس تو انسان پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ مجاہدہ. اور دیکھو بھائی، کوئی بھی کام دنیا میں تھوڑی سی محنت کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی کام جو کام آدمی کرنا چاہے اس میں کچھ تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی، تو یہ اللہ کے راستے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کا یہی ایک حصہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو تھوڑا دبائے. جتنا دبائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں نور پیدا ہوگا. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. کیونکہ دنیا ہے لہذا اس میں تکلیفیں تو آنی ہیں، صدمے بھی آنے، غم بھی آنے. کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، اگر یہ چاہے کہ مجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہو نہیں سکتا. یہ دنیا تو ہے اس کام کے لیے کہ اس میں رنج بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، راحت بھی ملے گی، تکلیف بھی آئے گی، تو تکلیف تو آنی ہے. اب ایک راستہ یہ ہے کہ تکلیف بھی اٹھاؤ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرو، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بھی تکلیف اٹھاؤ. اور ایک راستہ یہ ہے کہ تکلیف تو اٹھانی ہے، لیکن تکلیف اٹھا لو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور اس تکلیف کو اٹھانے سے کے نتیجے میں آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ، وہاں کی جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. تو بتاؤ عقل مندی کا راستہ کیا ہے؟ کہ آدمی تکلیف اٹھائے اور اس تکلیف کے اٹھانے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وہاں کی تکلیف سے اس کو بچا لے. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے عذاب سے بچا لے. تو اس کے لیے یہ مجاہدہ جو ہے اس میں تکلیف ہے, لیکن یہ اختیار اپنے اختیار سے یہ تکلیف اٹھاؤ, اور جب اپنے اختیار سے اٹھاؤ گے اس لیے اٹھاؤ گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے خواہشات نفس کو کچلو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس تکلیف اٹھانے میں بھی اللہ تعالیٰ لذت پیدا فرما دے. کر کے دیکھے کوئی شخص کہ شروع میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اپنے محبوب حقیقی کی حکم کی تعمیل میں, پھر دیکھو اس میں کیا لذت آتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں لطف پیدا فرما دیتے ہیں, اسی تکلیف میں مزہ آتا ہے کہ میں یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں اپنے پروردگار کے لیے, اپنے محبوب حقیقی کے لیے, اپنے خالق و مالک کے لیے. جب یہ کرتا ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ لذت پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ سارے دنیا کی لذتیں ایک طرف اور یہ لذت ایک طرف. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات کے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو لذت عطا فرماتے ہیں, اگر اس لذت کا پتہ دنیا کے بادشاہوں کو چل جائے تو یہ تلواریں سوٹ سوٹ کر ہمارے مقابلے پر آ جائیں کہ ہمیں تو یہ لذت, ایسی لذت عطا کرتا ہے. اب بتائے تو بھئی رات کو آدمی جاگنا اور پھر نماز پڑھنا اور اتنا لمبا قیام کرنا, لمبا رکوع سجدہ کرنا ہے مشقت کی چیز, تکلیف کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں لذت پیدا فرما دی, اسی میں راحت عطا فرما دی. تو یہ جو ہمارے سامنے گناہوں کے دائرے تقاضے آتے ہیں ان کو دبانے میں شروع میں تکلیف تو ہے, لیکن یہ تکلیف پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لذت سے بدل جاتی ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتے ہیں, وہ سکون عطا فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت مل کر بھی اس سکون کا مقابلہ نہیں کرتے. تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہوا کہ المجاہد من جاہد نفسہ, حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے, یعنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے ہمارے احکام کی پیروی کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس مجاہدے کی حقیقت عطا فرمائے.
لا الہ الا اللہ.
اگلی حدیث ہے, یہ بھی اتفاق سے اسی موضوع سے متعلق آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ایک انسان کے اچھا مسلمان ہونے کا یہ حصہ ہے کہ وہ لا یعنی یعنی فضول باتوں کو چھوڑ دے. وہی بات جو ابھی عرض کر رہا تھا وہ خود حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آ گئی کہ انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لا یعنی فضول باتوں سے اجتناب کرے, اس کو ترک کرے. ہاں وہ فضول بات ہو زبان والی, زبان سے ادا کرنے والی, یا فضول کام ہو, لغو کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, ایسے لغو کام کو اور ایسے فضول کاموں کو چھوڑ دے. یہ انسان کے اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے, اور اس میں جو لغو اور فضول کام ہیں ان کو تو پھر بھی انسان تھوڑا بہت سمجھتا ہے کہ بھائی یہ فضول کام ہے نہ کروں, لیکن زبان کے اندر جو فضول باتیں ہیں ان سے اجتناب بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے. لگے رہتے ہیں ایسی باتوں میں, ایسے بحث و مباحثے میں, ایسے موضوعات گفتگو میں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ دین میں فائدہ, اور خاص طور سے ہمارے قوم کا تو مزاج یہ بن گیا ہے. بحث مباحثہ یہ بہت ہی دلچسپ مشغلہ ہے, اور جہاں کوئی معاملہ آیا اور اس میں بحث شروع ہو گئی. اس سے تعلق نہیں کہ یہ بحث جس موضوع پر ہو رہی ہے بھائی اگر فرض کرو اس کا تصفیہ فیصلہ ہو بھی گیا تو کیا فائدہ پہنچے گا دنیا میں یا آخرت میں کہ کہاں سوال ہوگا حشر میں؟ اللہ اس بحث میں پڑھ کر اس فضول بحث میں پڑھ کر جو دین کے بنیادی حقائق ہیں بنیادی تعلیمات ہیں ان سے غافل ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میں یہاں سے نکلا ابھی اسی یہاں سے مغرب کی نماز کے بعد تو یہاں پھل والے کی دکان ہے وہاں پر کھڑا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے جلدی کا وقت واپس جانا آ کر یہ ایک بہت ضروری مسئلہ پوچھا. فرمائیے بھائی کیا مسئلہ؟ کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا تو یہ عرش پر اللہ تعالیٰ کا استواء کا جو لفظ آیا قرآن شریف میں تو یہ حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ تو میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تم قبر میں جاؤ گے میں جاؤں گا تو اللہ نے چاہا نہ منکر نکیر تم سے پوچھے گا کہ استواء علی عرش کا کیا مطلب ہے اور نہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت میں سوال کریں گے کہ استواء علی عرش کا کیا مطلب ہے. اور اس بحث میں آخر تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا؟ کیوں اس سوال کے اندر پڑھتے اور وہ بھی راستہ چلتے ہوئے؟ اب یہ اتنا ایسا مسئلہ ہے کلامی مسئلہ اس کے اوپر لمبے چوڑے بحثیں بھی ہوئی ہیں یہ بھی ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ آیا آخرت میں سوال میں ہوگا کبھی اس بات کا؟ کچھ بھی نہیں. اگر ساری عمر انسان اس مسئلے کو نہ جانے اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. اگر وہ اتنا ایمان رکھے وہی جو کچھ قرآن میں آیا برحق اس کا خطرہ اس سے آگے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں. ایک اس فضولیات میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں اس امت کو اتنے نقصانات پہنچے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. خلافت بنو عباس کے زمانے میں معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا اس نے یہ مسئلہ اٹھا دیا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ یہ مسئلہ اٹھا دیا. اور بادشاہ جو ہے معتزلہ کے مذہب کا حامل ہوگی. اب اس نے اچھے خاصے علماء کو بلاتے بلا کے پوچھتے بھائی بتاؤ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق؟ جب کہتے ہیں کہ صاحب غیر مخلوق ہے اٹھا کے گردن اڑا دی جاتی. نہ جانے کتنے علماء کو اس نے تہ تہ کیا. آخر میں ایک عالم جن سے فتنہ ختم ہوا وہ پہنچے دربار میں ان سے پوچھا کہ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق؟ انہوں نے کہا صاحب مجھے قبل اس کے کہ میں سوال کا جواب دوں میرے کچھ سوال ہیں اگر آپ اجازت دیں. کہ بتاؤ بھائی کہ صاحب یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس مسئلے کا ذکر قرآن نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ کہ نہیں. خلفائے راشدین میں سے کسی کا کوئی قول منقول ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ کہ نہیں. کہ تابعین میں سے کسی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ کہ نہیں. تو پھر جب یہ بات ہے تو یہ بتائیے کہ آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی تعلیم نہیں دی؟ صحابہ کرام نے نہیں دی؟ تابعین نے نہیں دی؟ اور آج تک جتنے علماء کرام فقہا آئے ہیں فقہا متکلمین آئے ان میں سے کسی نے اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو آخرت میں سوال ہونے والا نہیں. تو آپ اس سوال کے اوپر لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں. یہ سوچئے کہ یہ کہاں تک یہ بات درست ہے. اس سے ہوش آیا متوکل کو بادشاہ کو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو فروغ دیا. اس لا یعنی سوال نے اس جس کا نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا کہ قرآن مخلوق تھا یا غیر مخلوق تھا ہم اس کے مکلف نہیں. اور اس سوال نے نہ جانے کتنے فتنے کھڑے کیے کتنے انسانوں کی جانیں لی. آج بھی اس قسم کے مسائل لوگوں کے اندر اٹھا دیے جاتے ہیں اور عوام کو اس میں الجھا دیا جاتا ہے. لوگوں کو نماز کا طریقہ آتا نہیں, روزے کے مسائل معلوم نہیں, زکوٰۃ کے مسائل معلوم نہیں, قربانی کے مسائل معلوم نہیں, نکاح طلاق میں کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں اور ان کو لگا دیا اس معاملے میں کہ حیات النبی یا غیر حیات النبی یا اس قسم کے مسائل کے اندر کہ جن کا انشاءاللہ نہ قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ ان کی درایت برن فرمائے, جب اس قسم کا کوئی سوال آتا تھا عام آدمی کی طرف سے تو یہ حدیث لکھ کے بھیج دیتے تھے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مرتبہ ایک شخص کا سوال آیا, اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یزید جو ہے وہ فاسق تھا یا کافر تھا؟ تو حضرت نے اس سے کہا, والد صاحب نے اس سے فرمایا کہ بھائی مجھے تو اپنے ابھی تک فسق کی تحقیق نہیں ہوئی کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں, میں دوسرے کے فسق کے کہاں فکر میں پڑوں جو فاسق تھا یا کافر تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے اس فسق اور فجور سے, عذاب سے. تو اس کا جواب لکھ کے بھائی میں حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ جتنے مسائل ایسے ہیں جو اٹھا دیے گئے ہیں, ان کے اندر بحث و مباحثے کے اندر لوگ مبتلا ہیں, یہ اسی طرح سیاست کے مسائل ہیں. بیٹھے ہیں چار آدمی اور فضول گفتگو جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخر میں فائدہ, وہ چل رہی ہے اور اسی میں وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ سب یہ لا یعنی فضول باتوں کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑے بغیر انسان اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب فضولیات سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام اچھا رات عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين اقبل فضل وكرمك في رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راستہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے منکرات, معصیتوں اور گناہوں سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.